يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اس کی آواز تھوڑی سیٹ کر دیں. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بیان ریکارڈ ہو رہا ہے کیا؟ ریکارڈ ہوتا ہے تو تھوڑا سا آدمی کو ریکارڈ میں رہنا پڑتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 19. پچھلی آیات میں توبہ سے متعلق احکام بیان ہوئے تھے کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے یتیم کا مال کھانے کی ممانعت, پھر وہ لوگ جو یہ, پھر وراثت کے احکام, کس کا کتنا حصہ ہے, اس میں مردوں کا بھی حصہ بیان کیا گیا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, خواتین کا بھی حصہ بیان کیا گیا کہ عورت کا بھی وراثت میں حصہ ہے. آگے اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ عورت کا جو مالی حق ہے اس کی بھی اتنی ہی تاکید ہے جتنی مرد کی ہے. یعنی عورت کا جو وراثت کا حصہ ہے وہ دکھانے کا نہیں ہے بلکہ کھلانے کا ہے, وہ اسی کا ہے, اس کو دیا جائے. کیونکہ بہت سے لوگ اس قسم کی بقراتیاں پیش کرتے ہیں کہ اسے ضرورت کیا ہے, ہم جب ہیں, ہم زندہ ہیں, ہم بھائی ہیں, ہم حفاظت کرنے والے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ہم نے اسے جہیز اتنا دے دیا. اس قسم کی باتیں بنا بنا کے عورت کو اس کے حصے سے محروم کیا جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید یہاں مسلمان کو مزید تاکید کر رہا ہے. پہلے بھی یہ تاکیدات گزر چکی ہیں, ایک الگ عنوان سے اس کو دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے. اے ایمان والو, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے تم عورتوں کے مال کے زبردستی مالک بن جاؤ. یعنی ان کی طیب خاطر اور دل کی خوشی کے بغیر ان کے مال کے مالک بن جاؤ. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں, ایک یہ کہ خود اس عورت کے وارث بن جاؤ, یہ بھی جائز نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں خود اس عورت کو میراث کا مال سمجھا جاتا تھا, خود عورت وراثت میں تقسیم ہوتی تھی. یہ جو آج یورپ خواتین کے حقوق کا عالم بردار بنا پھرتا ہے کہ عورتوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق کی رٹ لگائی ہوئی ہے, آپ اگر چند سو سال ان کی پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہاں عورت اور جانور میں کوئی فرق نہیں تھا. عورت کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا, جانوروں سے بدتر سلوک. آج بھی جانوروں سے بدتر ہی ہوتا ہے, مگر پہلے ظلم کے نام سے ہوتا تھا, اب انصاف کے نام پہ ہوتا ہے, اب حقوق کے نام پہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے مانتے تھے کہ مسلمانوں کا نظام اچھا ہے, جو مسلمانوں کے ممالک میں آتے تھے اہل یورپ, عیسائی یہودی, وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے ہاں خواتین کی بڑی عزت ہے, ان کو وہ حقوق حاصل ہیں جو ہماری عورتوں کو حاصل نہیں ہیں. ان کی پرانی کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کی خواتین نے اعتراف کیا ہے, مردوں نے اعتراف کیا ہے کہ جب مسلم معاشرے میں ہم جاتے ہیں تو یہاں عورت کا جو وقار ہے, حشمت ہے, عزت ہے, اس کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی ہماری عورتوں کو. اتنی عزت ہے مسلم معاشرے میں عورت, بہن کی صورت میں الگ عزت ہے, ماں کی صورت میں تو بہرحال عزت ہی عزت ہے. کتنا بڑا عالم, مفتی, بریگیڈیئر, کرنل, صدر, وزیر اعظم, لیکن اس کی جنت بہرحال ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. اس کو ماں کے تلووں میں جنت مل سکتی ہے, ماں پر اپنی برتری اور بڑائی ثابت کر کے نہیں مل سکتی. اور ہمارے اسلاف کے واقعات اگر دیکھے جائیں ماں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق, تو وہ تو ایسے ہیں لگتا ہے کہ یہ انسانوں کے واقعات ہی نہیں ہیں. تو بیٹی کی صورت میں حقوق ملے, ماں کی صورت میں, بہن کی صورت میں, تو یہ سارے حقوق بیوی کی صورت میں, یہ سارے حقوق وہ دیکھتے تھے کہ یہ مسلم معاشرے میں ہمارے معاشرے میں نہیں. لیکن وہ لوگ اتنے درندے بن چکے تھے کہ اب ان کے لیے دوبارہ اپنے مذہب کی طرف آنا ناممکن, کیونکہ ان کو جو مذہب تحریف شدہ مذہب تھا وہ تو عورت کو حق نہیں دیتا تھا. یہودیت عیسائیت میں تحریف ہو گئی, جو اصل مذاہب تھے, جو اصل کلچر تھا, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھی, اس سے اتنا دور ہو گئے کہ اب اس کی طرف ریورس ہونا, انسان بعض دفعہ گمراہی میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ پھر ریورس گیئر لگانے کا آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے تو مذہب سے آزاد ہوئے کہ یہ مذہب ہماری عورتوں کا بیڑا غرق کر دے گا, اور واقعی کر بھی رہا تھا. مذہب میں جو تبدیلیاں کی نا انہوں نے, اس سے خواتین کا بیڑا غرق ہو رہا تھا. ظلم جب بہت زیادہ بڑھتا ہے تو خود ظالم کو بھی ترس آنے لگتا ہے. تو ان کو ترس آیا عورت پر کہ یہ غلط ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ ہمارے ملکوں میں ناانصافی, کیونکہ انہی خود انہی کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا یہ. تو انہوں نے سر جوڑ کے پھر قوانین سازی کی ہے, قوانین بنائے ہیں کہ عورت کو کس طرح حق دیا جائے کہ وہ اس ظلم کی چکی سے آزاد ہو جائے جس ظلم نے مرد نے اس کو پیسا ہوا ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, کیونکہ انسان ہے, انسان قانون بناتا ہے غلطی کرتا ہے, اس میں انسانی عقل ظاہر آسمانی تعلیمات کے تابع رہ کے چلے گی تو صحیح ہے, اور آسمانی تعلیمات سے اوپر ہونے لگے گی تو برباد ہو جائے گی. تو اب ان کے پاس ایک راستہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں والا فیملی سسٹم اپنے معاشرے میں رائج کرتے, وہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا. کیسے نکلا یہ میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی بتاتا ہوں, اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اسی راستے کی طرف جائیں, اور اگر ہم نے ابھی سے ریورس گیئر نہیں لگایا تو آئندہ مستقبل میں جو ہمارا خاندانی نظام برباد ہو رہا ہے, یہ دوبارہ اس تعمیر کی طرف اس کا آنا ناممکن ہے, چاہے علماء کتنی ہی وعیدیں سنائیں لوگوں کو, کتنا عذاب سے ڈرائیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ لا کے کھڑا کر دیا, اس کے وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں, جیسے مرد کمائے گا یہ بھی کمائے گی. اب دیکھیے, انسان عورت کو مرد کے برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فطرت اس کو برابر نہیں کرتی. آپ نے فطرت نے کسی کو پیچھے رکھا ہو, کسی کو آگے کر دیا ہو, آپ اگر اس کو آگے لائیں گے تو مشہور مثال ہے نا, کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا, اپنی بھی بھول گیا. فطرت نے عورت کو کمزور بنایا ہے, تابع بنایا ہے. ہر ہر چیز, عورت کی ہر ہر چیز میں کمزوری جھلکتی ہے مرد کی نسبت. مرد سے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو ہر ہر چیز میں کمزوری جھلکتی ہے. مرد کے بازو میں جو طاقت ہے وہ عورت کے بازو میں نہیں. مرد جتنا تیز چل سکتا ہے, دوڑ سکتا ہے, عورت نہیں. یہ جو اولمپکس میں خواتین دوڑتی ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم سے بھی زیادہ تیز دوڑ لیتی ہیں. تو جتنی پریکٹس انہوں نے کی ہے اتنی اگر آپ کر لیتے تو آپ اس سے تیز دوڑ لیتے. تو آپ نے پریکٹس کی نہیں نا, بیٹھے ہوئے تو بیٹھے بیٹھے تو چل نہیں سکتا, دوڑے گا کہاں پہ. بہادری مرد میں زیادہ ہے, اللہ نے رکھی ہے, یہ مشاہدہ ہے بالکل. خواتین چھپکلی اور چوہے سے اتنا ڈرتی ہیں جتنا مرد میدان جہاد میں امریکی فوجیوں سے نہیں ڈرتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ سامنے سے گولی چل سکتی ہے. وہ گولی دیکھے گا سامنے امریکی فوجی بندوق لے کے کھڑا ہوا, اتنا نہیں ڈرے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہیں سے چوہا نکل آئے تو یہ چھپکلی آ جائے. معذرت کے ساتھ خواتین بیان سن رہی ہیں, لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک تقسیم ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے. خواتین جذبات سے جلدی مغلوب ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا گھر میں کوئی میت ہوئی, بیٹے کو بھی باپ سے محبت اتنی ہی ہوتی ہے جتنی بیٹی کو, لیکن بیٹی روتی زیادہ ہے اس لیے کہ اس میں برداشت کی قوت کم ہے. غم کی خبر سن کے خواتین کا رونا مشہور و معروف ہے. مرد اکثر برداشت کر لیتے ہیں, پی جاتے ہیں غم کو, روتے ہیں تو تھوڑا روتے ہیں. اسی طرح ایک بات ہے جو بتانے کی نہیں ہے لیکن بتاؤں گا, میرا مقصد خواتین کی توہین نہیں ہے. یہ آیت خواتین کے حقوق پر ہے. آپ کہیں گے کہ حقوق بیان ہو رہے ہیں پھر ان کی توہین بھی کی جا رہی ہے, توہین نہیں ہے, ایک حقیقت کو واضح کرنا ہے, ایک حقیقت کو واضح کرنا. جس میں عقل جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی کم بولتا ہے، یہ بات خوب ذہن میں رکھیں. یہ تمام عقلاء کا اور نفسیاتی ڈاکٹروں کا مسلمہ اصول ہے، جیسے جیسے انسان میچور ہوتا چلا جاتا ہے، عقل زیادہ آتی ہے، اس پہ خاموشی کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. آپ ڈاکٹروں کو ایک طرف رکھیں، اس کی مشاہدے کی سب سے بڑی دلیل، بچے بہت بولتے ہیں، بچہ اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ بولنا شروع کر دے گا، بے جا سوالات نان اسٹاپ بولتا ہے، ایک ایک بات کو تین تین دفعہ دہرائے گا، تو وہ تو اچھے لگتے ہیں کیونکہ بچے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھی یہ بچہ ہے بھائی بولنے دو. تو جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا بچہ آرام سے خاموش بیٹھا ہو سنجیدگی کے ساتھ، کچھ غور و فکر کر رہا ہو بھائی کیسے پلان بنایا جائے، کیا کیا جائے، نا کچھ نہ کچھ بولتا رہے گا، ہنستا رہے گا، لڑتا رہے گا، روتا رہے گا، کسی نہ کسی حالت میں آپ اس کو دیکھیں گے اطمینان سکون سے بیٹھا ہوا نہیں دیکھیں گے. یہی خصلت زیادہ تر خواتین میں بھی ہے. ہم جب بچپن میں شادی میں جایا کرتے تھے تو مردوں کے ڈپارٹمنٹ پہلے الگ الگ ہی ہوتا تھا، ادھر مرد بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے تمبو میں شامیانے میں خواتین بیٹھی ہیں. تو جب خواتین کے تمبو میں گھستے تھے تو چخ چخ پخ 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 ایک اتنی آواز آتی تھی کہ اللہ کی پناہ، وہ اچھی طرح یاد ہے میں منظر. اور جب مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں آتے تھے تو پھر خاموشی نظر آتی تھی، یا باتیں ہوتی بھی تھیں تو ذرا ہلکی آواز میں، اور تھوڑا تھوڑا اور بھائی کیا حال ہے خیریت، پھر چپ بیٹھ گئے، پھر دوسرا تھوڑی دیر بعد بولے گا اور یار سنا کیا ہو رہا ہے، پھر بیٹھ گئے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ پہلے زمانے میں خواتین بہت بولتی تھیں، آج کے مرد بھی چونکہ عورتوں کی طرح ہو گئے ہیں لہذا وہ بھی چپ نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ تو میں بچپن کا واقعہ سنا رہا ہوں، اب واقعتاً مشاہدہ ہے کہ چار پانچ آدمی بھی کہیں کسی کام سے یا تو بیٹھے ہی باتیں کرنے کے لیے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، جیسے دوستوں کی محفل ہوتی نا، دعوت میں جاتے ہیں گئے تھے باتیں کرنے کے لیے، وہاں چپ بیٹھنا تو ایک عیب ہے، کہیں گے بھائی ہم نے بلایا گپ شپ کے لیے چپ بیٹھا ہوا ہے. لیکن کسی اور کام سے جمع ہوئے تو اب اس کام کی طرف توجہ ہوتی ہے، زبان پہ خاموشی ہوتی ہے. لیکن عام طور پہ مشاہدہ ہے کہ خواتین کسی بھی کام سے جمع ہوں، چاہے میت میں بھی آئی ہوں نا، میت میں تو آئے ہیں چپ بیٹھنے کے لیے، بھائی تھوڑا سا غم میں شرکت، تھوڑی دیر تعزیت، اس کے بعد چپ بیٹھ جاؤ، وہاں بھی چپ نہیں بیٹھنی. کسی نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کہ جو ہے وہ خواتین جب میت میں جاتی ہیں نا رونے کے لیے، تو وہاں بھی ایک دوسرے کے دوپٹے چیک کر رہی ہوتی ہیں. دوپٹے کی مثال تو پرانی ہے جس زمانے میں ہوا کرتے تھے، آج کل قمیضیں چیک کر رہی ہیں اور جو ہے وہ سڑیاں چیک کر رہی ہیں، تو روتے روتے پوچھ رہی ہیں بہن کیسے مرے، کیسے انتقال ہو گیا، بھائی وہ بس ایسے ہو گیا تھا. اچھا بہن یہ دوپٹہ کتنے کا لیا؟ ہاں پھر بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ عباسی میں گئے تھے رات آئی سی یو میں تھے، ڈاکٹر نے تو اسے جواب دے دیا تھا بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا. باتیں بھی چل رہی ہیں اور پھر اچھا وہ بولٹن مارکیٹ سے لیا تھا، اچھا ہاں ویسے آپ کے شوہر بڑے اچھے تھے، بہت نیک آدمی تھے، جو ہے بہت اچھے تھے، وہاں ذرا سستا مل جاتا ہے بولٹن مارکیٹ میں. صحیح ہے، بولٹن مارکیٹ، لی مارکیٹ، ہفتہ بازار، منگل بازار، اتوار بازار، جوتا، چپل، ساڑی، سینڈل، غیبتیں اور بہتان تراشیاں، سارے چینل ہر وقت چلتے رہتے ہیں. تو میت میں دیکھا کم از کم مرد جو ہے نا باہر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا میت میں گھر کے باہر، وہ تمبو لگا کے مرد بھی تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ چپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آرام سے، بس کوئی صاحب گزریں گے السلام علیکم وعلیکم، بیٹھ جاؤ بھائی آرام سے، ٹھیک ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ یہاں. تو یہ پہلے ہوتا تھا، اب جو ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اب مرد بھی چپ نہیں بیٹھ سکتے دو منٹ کے لیے، بس میں جائیں گے تو وہاں ٹک چک چک پک پک شروع کر دیں گے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ صبح پارک میں جایا کرتے تھے چہل قدمی کے لیے، ٹہل لگانے کے لیے. صبح فجر کے بعد آپ گھاس پہ چلیں، کھلی فضا میں لمبے لمبے سانس لیں، چہل قدمی کریں، تو اس سے دماغ کو بھی سکون ملتا ہے، صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ. تو حضرت صبح صبح جایا کرتے تھے، خاموش اپنے مزے سے ہوا خوری کر رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں وہاں دیکھتا تھا کہ وہاں جو ہوا خوری کے لیے اور لوگ آتے تھے نا، دو دو آدمی آتے تھے، باتیں کرتے ہوئے چہل قدمی کرتے تھے، تو مجھے ان پہ تعجب ہوتا تھا کہ بھائی یہاں باتیں کر کے اس ہوا کی لطف اندوزی سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا رہے، یہ تو باتیں کرنے کے لیے تھوڑی ہے، چہل قدمی کرو، توجہ جو ہے نا دماغ کو سکون میں رکھو، وہاں بھی باتیں ہیں، تو باتیں ہی کرنی تھی تو ادھر چہل قدمی کے لیے کیوں آنا ہے. وہ تو ایک مخصوص طریقے سے چلا جاتا ہے نا, اس میں تیز تیز رفتار سے چلیں اور سانس کھینچے پھیپڑوں کی طرف لے جائیں اور پھر باہر نکال لیں تھوڑا دماغ کو سکون, وہ تو خاموشی میں ہوتا ہے یہ سارے کام, باتونی آدمی نہیں کر سکتا. تو حضرت فرماتے تھے وہاں پارک میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ ٹہل رہے ہوں گے باتیں کر رہے ہوں گے, بھائی تھک جائے گا دماغ, برین ہیمریج ہو جائے گا, مر جاؤ گے. سکون باتیں کرتے کرتے ہی تو یہ نوبت پہنچی ہے کہ اتنا ڈاکٹر نے مشورہ دیا صبح ٹہل لگاؤ, یہاں سے بھی باتیں کر رہے ہو. تو جیسے جیسے انسان کی عقل کامل ہوتی ہے اس کے وہ باتیں کم کرنے لگ, خاموش زیادہ رہے. ہم نے علماء میں یہ بہت دیکھا ہے اپنے اکابر میں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب تشریف لاتے تھے 11:15 سے 11:15 مجلس ہوتی تھی, جب نیچے تشریف لاتے تو مریدین جو بیٹھے ہوتے تھے علماء ہوتے تھے سارے, حضرت تشریف لاتے بیٹھ جاتے آرام سے, سب حلقہ لگا کے بیٹھ جاتے. وہ بڑا پیارا منظر ہوتا تھا, بڑا یاد آتا ہے وہ منظر. ہم اسکول کالج سے نئے نئے آئے تھے مدرسے میں, تو ہم بھی حضرت کے انتظار میں کہ بھائی کچھ دیر حضرت کی مجلس نصیب ہوگی, بیٹھ جاتے. تو ہم حیران ہوتے, تشریف لائے بیٹھے, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بیٹھ گئے, سب کی طرف دیکھا نظر اٹھا کے, پھر خاموش بیٹھے ہیں. کوئی بات آدھے گھنٹے میں ذہن میں آ گئی تو کہہ دی, ورنہ چپ بیٹھے ہیں. آدھے گھنٹے تک چپ بیٹھے رہے, کوئی اپنی ڈاک وغیرہ تھوڑا سا دیکھ لی, کوئی باہر سے ڈاک آئی ہے, تھوڑا سا کوئی مسئلہ دیکھ لیا, آدھے گھنٹے بیٹھے, اٹھ کے چپ چاپ چلے گئے, ٹھیک ہے نا, مجلس ختم. چونکہ ہم نے تو پہلے دنیا داروں میں ہی رہے تھے, کبھی کسی دنیا دار کو ہم نے چپ بیٹھے ہوئے اور خاموش مجلس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کسی کی مجلس میں گئے ہوں چپ چاپ ختم, بھائی کوئی بات کرنے کی ہے نہیں تو خام خام میں کیوں بولیں. لیکن خدا کی قسم اس قدر سکون ملتا تھا اس مجلس میں کہ وہ ناقابل بیان ہے. چپ چاپ بیٹھے, چپ چاپ مجلس ختم, ایسے لگتا تھا سکون کے تودے گر رہے ہیں آسمان سے. ایک دفعہ میرے بڑے بھائی آئے وہاں مدرسے میں, مغرب کی نماز پڑھی انہوں نے, تو دیکھا کہ ہم سب طلبہ تھے, مغرب کے بعد اپنے مطالعہ میں مشغول ہو گئے, مغرب کی نماز کے بعد کتاب لے کے وہ مطالعہ وغیرہ کرنے لگے. پوری مسجد میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چپ چاپ ماحول ہے, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا, حالانکہ بات کرنے کے مواقع بھی تھے, مگر بھائی کیا بات کریں, کیوں کریں, ٹھیک ہے بیٹھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں, جو جس کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا وہ ویسے ہی کتاب بند کر کے چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے, اور ایسے بیٹھنے میں بھی بڑا مزہ آتا تھا. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے بیٹھ کے کسی سے خام خواہ کی گپ شپ, اور بھائی کیا ہو رہا ہے, یہ برا سمجھا جاتا تھا کہ کیوں خام خواہ میں جا کے کسی کو پریشان کر رہے ہو. فضول باتوں کو ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے گناہ کبیرہ ہے, فضول باتیں. کوئی کام کی بات ہے پوچھنے کی تو آپ پوچھ لیں چپکے سے آہستہ, بلا وجہ پوچھیں گے تو خود ہی شرم آتی تھی کہ اگلا کیا بدگمان ہوگا کہ یہ دیکھو کیسا باتونی آدمی مدرسے میں داخل ہو گیا, خام خام میں باتیں کرتے رہتے ہیں بچوں کی طرح بیٹھ. تو ہمارے بھائی تشریف لائے وہاں, انہوں نے دیکھا, ایک ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھ کر گئے مغرب سے عشاء تک, تو وہ چپ چاپ بیٹھے رہے دیوار سے ٹیک لگا کے. مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے, تھوڑی دیر ملاقات ہوئی, ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ بیٹھے ہم بھی بیٹھے, چپ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. ڈیڑھ گھنٹہ تک, پھر عشاء کی اذان ہوئی, نماز پڑھی, مجھے کہنے لگے کہ خدا کی قسم آج جو مجھے سکون ملا ہے نا زندگی میں کبھی وہ سکون نہیں ملا, ایسے لگ رہا تھا سکینت نازل, کیسا اچھا ماحول اور کتنا مزہ آیا. تو بہت ساری چیزیں ہم نے غیروں سے لی ہیں, غیروں سے, انگریزوں سے لی ہیں. ان کے ہاں اصل ہے بولنا, چپ رہنا کوئی زبان میں پرابلم ہو یا پیٹ میں مروڑ ہو کسی وجہ سے چپ بیٹھنا ہو, مجبوری ہو تو چپ بیٹھو, ورنہ وہ کہتے ہیں ہر وقت بولو, بولو اور سنو, کچھ نہ ہو تو موسیقی لگا لو. ایک دفعہ ہمارا کوئی جامعہ والوں نے کوئی بہت بڑا ہوٹل لیا, اس میں کوئی تقریب تھی تو ہمارا بھی جانا ہوا, تو ایک حصہ ہوٹل کا جامعہ والوں نے لیا, اس میں وہ توہین رسالت کے حوالے سے ایک پروگرام رکھا تھا, بڑے بڑے حضرات کو بلایا. تو ہوٹل کا جو دوسرا حصہ تھا نا, جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا, تو ہم نے ویسے ہی کہا کہ چلو وہاں جا کے وزٹ کرتے ہیں. عصر کے بعد ہم دو چار طلبہ ٹہلتے ہوئے نکل گئے, تو دیکھا کہ ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے موسیقی پہ, لائٹ موسیقی چل رہی ہے, وہ خام خام میں ڈول بجا رہا ہے اور ہلکی ہلکی موسیقی, لوگ چائے پی رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور موسیقی چل رہی ہے. یا تو کوئی بہت ہی مشہور گانا لگا ہوا ہوتا ہے نا جس میں لوگوں کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, وہی بڑا زبردست گانا, گانا والا نہیں, ایسی موسیقی ٹی ٹام پا 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 ٹی ٹی چل رہا ہے بس. میں بڑا حیران ہوں, میں نے کہا کیا درد سر خام خام ہے؟ تو انہوں نے کہا درد سر نہیں ہے, یہ بڑے ہوٹلوں میں یہ فیشن ہے کہ چپ نہ رہو, کچھ نہ کچھ لوگوں کو سنائی دیتا رہے. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا سب سے پہلا وبال انسان کی عقل پہ پڑتا ہے, عقل مس ہو جاتی ہے, اسے یہی نہیں پتا چلتا کہ سکون خاموشی میں ہے یا کچھ نہ کچھ سنتے رہنے میں ہے. سنتے رہنے میں کسی ضرورت سے کوئی بات سنے تو اس میں تو سکون ہے, ورنہ انسان کو سکون خاموشی میں حاصل ہوتا ہے, شور شرابے میں حاصل نہیں ہوتا, وہ اسی پہ فطرت مس ہو جاتی ہے, انسان مس ہو جاتی ہے. تو میں یہ ایسا کر رہا تھا کہ جو جتنا بولتا ہے نا چپ 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 کرتا رہتا ہے تو یہ عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے. جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, عقل مند لوگ ہیں, وہ آپ کو زیادہ تر کم گو نظر آئیں گے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ڈرتے تھے, فرماتے تھے جب کوئی ملاقات کے لیے آتا ہے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, کانپنے لگتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے پوچھا حضرت ایسی کیا وجہ ہے, فرمایا اس لیے کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بولے گا. کیا بولے گا آگے, کچھ بھروسہ تھوڑی, کچھ بھی بول سکتا ہے. تو لوگوں کے سامنے تو کچھ بھی بول دو سن لیں گے, کچھ بھی جواب دے دیں گے, تو وہ تو ایسے نہیں ہے کہ جو بھی کوئی کچھ بھی بول دے. تو فرماتے اس کو چپ کرانے کے لیے تھوڑا سا میں ہی پہلے بول دیتا ہوں تاکہ وہ چپ بیٹھا رہے. تو حضرت کی مجلس ہم دیکھتے تھے اکثر و بیشتر خاموش مجلس ہوتی تھی, خاموشی کے ساتھ ختم ہو جاتی تھی اور بڑا مزہ آتا تھا اس. تو یہ جو خواتین ہیں نا, یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بیچاری بولتی بہت زیادہ ہیں, تو یہ بھی اس کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی عقل کو مرد کی نسبت تھوڑا سا پیچھے رکھا ہے, مرد کی نسبت کم رکھا ہے, اس بولنا اس کی علامت ہے. تو کسی نے آری حضرت کا ایک واقعہ سنا کہ وہ اپریل فول منایا جاتا ہے نا انگریزوں کے ہاں, جو بہت جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے مذاق میں وہ اتنے ہی بڑے انعام کا مستحق ہوتا ہے. تو کسی نے جھوٹ بولا کہ میں نے ہاتھی کو لوٹے میں یا کٹورے میں بند کیا ہے, ظاہر ہے ناممکن, اس کو انعام نہیں ملا. ایک آدمی نے کہا میں نے دو خواتین دیکھی بیٹھی ہوئی تھی خاموش, اس کو پہلا انعام ملا کہ اتنی لمبی کسی نے آج تک نہیں چھوڑی ہے. دو خواتین ایک ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, اور بلکہ میں جب بیان کرتا ہوں دیکھو مرد یہاں بیٹھے ہیں نا بالکل میری طرف متوجہ ہیں, کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا, جبکہ خواتین میں بیان میں ہر بار خواتین ہی کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ جو خواتین بیان سن رہی ہوتی ہیں دوسری خواتین نہیں سننے دیتی آپس میں باتیں کر کے, حالانکہ جب بیان چل رہا ہے اس وقت تو کم از کم خاموش رہنا چاہیے. تو آپس میں باتیں کرتی ہیں, جو بیچاری سننا چاہتی ہیں وہ بھی سن نہیں پاتی ان کی باتوں کی وجہ سے. اب جو نو وارد خواتون بیان سننے کے لیے آ رہی ہیں ان سے سب خیریت پوچھیں گے, اور بھی خیریت سے ماشاءاللہ, تھوڑی لیٹ ہو گئی آج, او بھائی بعد میں پوچھ لینا, ابھی تو لیٹ آتے ہیں نا, بعض لیٹ آ رہے ہیں, بھائی آ رہا ہے بیٹھ جائے ادھر آرام سے سن لے بیٹھ کے, بعد میں تسلی سے پوچھیں لیٹ ہوا تھا کیا ہو گیا تھا گاڑی رہ گئی. مجھ سے بھی آپ لوگوں نے نہیں پوچھا نا کہ مولوی صاحب آج لیٹ کیوں ہو گئے, نہ میں نے بتایا, چھوڑو بھائی بعد میں بتا دیں گے, نہیں بھی بتایا تو کوئی ایسی بات نہیں, خود ہی فرض کر لو کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ہر چیز کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خواتین ہی سے سنا ہے کہ جب خاتون کوئی نئی آتی ہیں تو دوسری والی پہلے تو وہ سلام بھی کرتی ہیں, پھر دوسری سلام کا جواب بھی پوچھتی ہیں, اور پھر حال احوال خیریت کیسے آنا ہوا, لیٹ ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, جس سے دوسری خواتین جس طرف ہوتی ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے, خاموش رہنا چاہیے. کسی نے اس پر ایک اور سنایا کہ دو خواتین کو 20 سال قید ہو گئی, جیل میں 20 سال اکٹھے گزارے, جس دن رہائی ہوئی نا 20 سال کے بعد, تو ایک دوسرے سے کہنے لگی بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر وہ اگلی ملاقات میں. جیلر نے کہا 20 سال میں کے بعد بھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں, ابھی بھی کچھ رہ گئی ہیں کیا؟ تو یہ حال خواتین کا کسی زمانے میں ہوتا تھا, آج ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مردوں کا بھی یہی حال ہے. کیونکہ انسان جب گناہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اس کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے, فطرت مسخ ہو جاتی ہے. مرد اگر گناہ کے راستے پر چلے گا وہ اپنی فطرت پہ قائم نہیں رہے گا. تبھی آپ دیکھیں نا بہت سارے لڑکے مرد ہو کر فیشن ایسا اختیار کرتے ہیں جس سے وہ زنانہ نظر آئیں,
ان میں عورت پناہ نظر آئے وہ ایسا فیشن اختیار کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا کسی کی ٹی شرٹ اوپر اٹھی ہوئی ہے, کمر نظر آ رہی ہے, مرد کی بات کر رہا ہوں, نوجوان کمر نظر آ رہی ہے. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں چھوٹی ٹی شرٹ ہے یا کیا مسئلہ ہے یا کوئی, تو کسی نے بتایا یہ فیشن ہے. بھائی خواتین تو اپنی کمر کے بل دکھاتی تھیں مردوں کو فریفتہ کرنے کے لیے, اللہ نے ان کی کمر بنائی بھی ایسی ہے لچکدار اور اس میں اٹریکشن رکھی ہے, یہ کس کو اپنی کمر دکھا رہا ہے؟ تو کیوں دکھا رہا ہے میرے بھائی, تو آدمی ہے لیکن یہ بھی دکھا رہا ہے. تو یہ نسوانیت عورت پناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ دنوں میں اپنی پنڈلیاں بھی دکھائے گا بال صاف کر کے, فیشن آ جائے گا مردوں میں, اور کچھ وہ ایسے جیسے وہ شادی سے پہلے بھی دولہا بھی جاتا ہے نا بیوٹی پارلر, تو چلو اگر صرف اتنی حد تک جا رہا ہے تھوڑا بال وال سیٹ ہو جائیں, تھوڑا سا سر کے بالوں کو تھوڑا ڈیزائن ویزائن چینج ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے, یا تھوڑا سا منہ اچھی طرح دھلائی ہو جائے, لیکن وہ بالکل ویسا بن کے آتا ہے جیسے دلہن بن کے آئی ہے, یہ تو غلط ہے میرے بھائی. دلہن کو یہ جو تھوڑی چاہیے تھا, اس کو تو آدمی چاہیے تھا, مرد چاہیے تھا. اور یاد رکھو خواتین مرد کی مردانگی پہ خوش ہوتی ہیں کہ ببر شیر نظر آنا چاہیے سامنے سے. ایک مشہور اداکار تھا, گلوکار تھا امریکہ میں, مجھے بتایا کسی نے کہ وہ مائیکل جیکسن تھا, مجھے تحقیق نہیں مائیکل جیکسن تھا یا کوئی اور تھا, مجھے اس کی پوری تحقیق نہیں, بہرحال کوئی بڑا مشہور گلوکار تھا. لڑکیاں اس پہ بہت مرتی تھیں اور کہتی تھی کون خوش قسمت لڑکی ہوگی جس سے یہ شادی کرے گا. بالآخر ایک خوش قسمت لڑکی کو اس نے سلیکٹ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا. اس کی بھائی بلے بلے ہو گئی کہ تو بڑی خوش قسمت عورت ہے, اس اداکار سے, اس کی گلوکار سے شادی ہو رہی ہے. جب شادی ہو گئی تو 6-7 مہینے بعد اس نے طلاق مانگ لی, بلکہ مانگی کیا خود ہی دے دی, وہاں عورتیں بھی دے دیتی ہیں. تو بڑے لوگ حیران ہوئے کہ اتنا مشہور گلوکار کروڑ پتی آدمی, اس کی بیوی منتیں مانگ مانگ کے تو یہ نکاح ہوا ہے, اب طلاق مانگ رہی ہے, وجہ کیا ہے بھائی؟ اس نے وجہ یہ بیان کی کہ مجھے اس میں اور اپنے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا. جتنی دیر میک اپ میں کرتی ہوں شیشے کے سامنے بیٹھ کے بناؤ سنگھار کرتی ہوں, اس سے زیادہ ٹائم یہ کمبخت لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, عورت تو چلو اچھی لگتی ہے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں ٹائم لگا رہی, وہ تو عورت ہے, یہ بھی اسی طرح بیٹھا ہوا ہے ہر وقت اپنے پلکوں کو سیدھا کر رہا ہے, پھر یوں لپسٹک لگا رہا ہے اور یوں کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, تو پھر تھوڑے دنوں میں عورت کو بھی گھن آنے لگتی ہے. آدمی بن تو کیا ہے, میں تو چلو بیوی ہوں تیری, تو آدمی ہے, تو ان حرکتوں سے تھوڑی اچھا لگے گا مجھے. عورت کی فطرت ہے, اس کو مرد بھی لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے, وہ الگ بات ہے کہ بیوی نہیں چاہے گی میرا شوہر لڑے, اس کی وجہ یہ کہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ پٹ بھی سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, ضائع بھی ہو سکتا ہے, معذور بھی ہو سکتا ہے, تو اتنی بہادری نہیں ہوتی. لیکن اگر عورت کو یقین ہونا کہ ہر میدان میں حاوی آئے گا, پھر وہ خود اپنے شوہر کو میدان جہاد میں بھیجے گی, جاؤ لڑو, لیکن وہ ڈر ہی ہوتا ہے کہیں بیوہ ہی نہ ہو جائیں اس چکر میں زیادہ مردانگی کے جوہر دکھانے کے, اس میں اس وجہ سے وہ منع کرتی ہیں. تو لیکن اگر فطرت تبدیل ہو جائے, جیسے مرد کی فطرت تبدیل ہوتی ہے عورتوں کی بھی ہو جاتی ہے, آج کل ہو رہی ہے, خواتین کو بھی بزدل شوہر زیادہ پسند ہے, اور وہی بیوٹی پارلر سے سجا ہوا لپائی پتائی اس کی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے وہاں باقاعدہ ریک مال سے رگڑائی ہوئی ہے اس کے, وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے ان کو. تو یہ فطرت کی تبدیلی کا نام ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے سب کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہرحال یہ بڑے بڑے فرق اللہ نے مرد اور عورت میں رکھے ہیں کہ عورت کو کمزور بنایا, مرد کو طاقتور بنایا. اور اس میں مرد کا کمال نہیں ہے یا مرد کو تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ مرد کا اپنا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے بھیک ہے. انسان نہ اپنے اختیار سے مرد بنتا ہے نہ اپنے اختیار سے عورت, اللہ جس کو جیسا چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. تو فخر اور تکبر تو اس چیز پہ کرے نا جو آپ کا کمال ہو, جو بھیک میں ملی ہوئی ہے اس پہ کیا تکبر کرے گا انسان. اسی وجہ سے اللہ نے مرد کو بھی تکبر سے منع کیا اور عورت کو بھی احساس کمتری میں مبتلا ہونے سے منع کیا. عورتیں بھی, صحابیات بھی بعض دفعہ احساس کمتری کا شکار ہوتی تھی, نبی کے پاس آ کے کہتی کہ ہمارا کیا قصور ہے, ہم عورت ہیں, ہم نہ جہاد کر سکتے ہیں اور بہت سارے حکام میں ہم پیچھے ہیں مردوں سے, ہمیں مردوں کے تابع بنایا. تو اس پہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں کہ الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے. اس کی وجہ بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, اللہ نے بعض کو بعض میں فضیلت دی ہے. لیکن پھر آگے عورت کو حوصلہ دلا دیا, للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن, آخرت میں جو جیسی نیکی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا. یہ دنیا کے لحاظ سے نظام کو چلانے کے لیے یہ تقسیم ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے کہ عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے پیچھے رکھا جائے اور مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے آگے رکھا جائے. مرد ایک نیکی کرے تو اس کو 10 نیکیاں اور عورت ایک نیکی کرے تو اس کو 5 نیکیاں, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, عورت بھی ایک نیکی 10, مرد بھی ایک نیکی 10, آخرت کے لحاظ سے برابر ہیں. یہ اللہ نے تسلی دی. تو یہ ایک فطری حکم تھا. اب جس میں لازمی قوت اور طاقت ہوتی ہے وہ غالب آتا ہے, چاہے آپ اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں پھر بھی وہ غالب آئے گا. اس کی مثال ایسے جیسے جنگل کا شیر وہ سب جانوروں پر غالب ہے, کسی کے مشورے کی وجہ سے نہیں, اس لیے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہی بہادر اور طاقتور ہے. اب اگر کوئی اس مشورہ دے, سائنسدان مل کے بیٹھ جائیں کہ یہ جنگل میں اندھیر نگری والا قانون ہے, شیر جس کو چاہتا ہے جھپٹ کے کھا پی کے ختم کر دیتا ہے, لومڑی کی کوئی چلتی نہیں ہے, شیر کے سامنے نہ بندر کی کوئی ویلیو ہے نہ بن مانس کی کوئی ویلیو, نہ چوہے کو تو کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں ہے, چوہوں کو تو ویسے ہی جو ہے نا چلتے پھرتے پاؤں کے نیچے آتے رہتے ہیں, تو ہم ایکویلٹی کے قائل ہیں, ہم سب کے ساتھ مساویانہ شروع کریں گے. جس گھاٹ پہ شیر پانی پیے گا اسی کے ساتھ کھڑے ہو کر بکری بھی اسی ٹائم پہ پانی پیے گی, اور بکریوں کے اور ہرن کے ریوڑ کو وہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ قانون چلنے والا نہیں ہے, شیر اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. تھوڑی دیر کے لیے مان لے گا ٹھیک ہے انصاف کا تقاضا ہے, مجھے پلیٹ میں رکھ کے اگر آپ دے دیتے ہیں کٹا ہوا ران اور چانپے یہ سب مہیا کر دیتے ہیں میں چلوں گا کچھ دن, لیکن جب وہ بار بار دیکھے گا بکری ادھر ہی کھڑے ہو کے پانی پی رہی ہے اور ہرن بھی ادھر ہی کھڑے ہو کر, تھوڑے دنوں میں اس کو اپنی توہین محسوس ہونا شروع ہو جائے گا, بولے گا میں پھر شیر کس بات کا ہوں, اگر مجھے پلیٹ میں رکھ کے ہی کھلانا تھا تو کبھی اپنے جبڑے چیک کرے گا, دانت نوکیلے دیکھے گا یہ کس خوشی میں مجھے ملے ہوئے, کبھی دیکھے گا میں پنجا گھما کے دیکھا یہ تو بڑا زور سے لگتا ہے جب ماروں, ہرن تو مارے کسی کو لگتا ہی نہیں ہے, کبھی چوہے کو دیکھے گا یہ نیچ گھٹیا خاندان میرے ساتھ اس پلیٹ میں کھانا کھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بالآخر کچھ دنوں کے بعد اسے بغاوت پہ مجبور کر دیں گی. وہ سوچے گا مجھے یہ نوکیلے دانت ملے کیوں ہیں, اگر چمچ سے ہی کھانا تھا میں نے اور بھون کے ہی کھانا تھا اور چبا چبایا کھانا تھا تو مجھے یہ نوکیلے دانت کیوں ملے اور یہ میرے جبڑے میں طاقت کیوں رکھی اللہ نے. تو اس کی اپنی فطرت اس کو بغاوت پہ اکسائے گی اور وہ جہاں موقع ملے گا ہرن کو دو لگائے گا اور گرائے گا اور گردن سے دبوچ کے کھائے گا اور کہے گا اس طرح میں جو مزہ ہے وہ اس طرح میں نہیں ہے. تو یاد رکھو عورت کو اگر مرد کے تابع نہیں بناتے, قانون تو بنا دیا یورپ میں کہ عورت بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے, اس کی اپنی لائف اس کی اپنی لائف, بس ایک ایگریمنٹ ہے دونوں رہیں گے باقی جو چاہے کرے کوئی پابندی نہیں, بنا تو دیا لیکن جب شادی ہوتی ہے تو انگریز مرد بھی دیکھتا ہے اپنے بازو میں کہ یار میرے چمبے میں تھپڑ میں جو اللہ نے قوت رکھی ہے وہ میری بیوی میں نہیں ہے اور میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ یہ نہیں کر سکتی, اور میں میری آواز میں روب ہے میں اس کو ڈانٹوں یہ کانپے گی, یہ مجھے ڈانٹے میں نہیں کانپتا. تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کی فطرت اس کو خود بخود بغاوت پہ اکساتی ہے اور وہ عورت کو وہ حقوق نہیں دیتا جو حقوق ان کے قوانین کا حصہ ہیں. جہاں موقع ملتا ہے ڈنڈی مارتا ہے, وہ پولیس کے ڈر سے بس حقوق دے رہا ہے. تو ایسے کیا حقوق جس میں بار بار پولیس کو انوالو ہونا پڑے, اور پولیس بھی وہ جو خود اپنی بیویوں کو وہ حقوق نہیں دے رہی, وہ خود اپنے گھر میں وہ قانون نہیں. تبھی جتنا ظلم اس معاشرے میں عورت پر ہوتا ہے اتنا ظلم ہمارے ہاں نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تیزاب پھینکنے کے واقعات لاکھوں میں ایک ہیں جس کو میڈیا اچھالتا ہے, ہمارے ہاں بیوی کا گلا گھونٹ کے مارنے کے واقعات لاکھوں میں ایک ہیں, جبکہ ان کے ہاں یہ آئے دن کے واقعات ہیں. انگریز کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کو طلاق دی تو مجھے آدھی جائیداد اس کو دینا پڑے گی, لہذا وہ کہتا ہے گلا گھونٹ کے مار دو یہ زیادہ آسان ہے, کوئی گواہ نہیں ہے, اس میں کیس نہیں بنے گا, طلاق دینے میں کیس بن جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بلکہ نتیجہ یہ نکلا وہ کہتے کہ شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ شادی کی صحیح نہیں نکلی, طلاق کا آپشن تو ہے نہیں, جائیدادیں تقسیم ہو جاتی ہیں, لہذا شادی نہ کرو. تو شادی نہ کرنے سے مرد کو نقصان نہیں ہوتا, اس قوم کی خواتین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, کیونکہ ان کو اس میں اور یعنی پھر درندگی اور صفاقیت کا عورت کو جو مظاہرہ کرنا پڑتا ہے نا مرد کی طرف سے. ہمارے ہاں تو مرد جب اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اتنے آرام سے نہیں ہوتی, بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, نکاح کا پیغام بھیجنا پڑے گا, لڑکی کے والد کے نخرے اٹھانے پڑیں گے, پھر استخارے آج کل جو نکلوائے جا رہے ہیں اس میں نو ہو گیا تو بیچارہ ادھر ادھر ہو جائے گا, پھر اس میں رشتے والے آ رہے ہیں, لڑکی والے جا رہے ہیں, پھر یہ ٹوپی ڈرامے جو ہمارے یہاں چلتے ہیں ادھر سے بری کے, اور یہ سب لاکھ ڈیڑھ دو تین لاکھ روپے تو ویسی غریبی میں خرچ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر دلہن کو عزت کے ساتھ لایا جاتا ہے, اس کے بعد ساری زندگی کی جو شادی شدہ لوگ ہیں کہتے ہیں ٹینشن. ابا کو تو ٹوپی کرا سکتے تھے, کل گھر پہ نہیں تھے, مدنی مسجد گئے ہوئے تھے اجتماع, ابا بےچارے سیدھے سادے ہیں, بیوی کو ٹوپی کرانا آسان کام, کل کہاں غائب تھے بھائی, بتا سکتا ہے مدنی مسجد گیا؟ وہ چہرے کا نور دیکھ کے اندازہ لگا لے گی کہ یہ شب جمعہ والا چہرہ نہیں لگتا. تبھی آئے دن میاں بیوی کے پھڈے اسی پر ہوتے رہتے ہیں. عورت مرد کی چوریاں پکڑتی ہے اور مرد اپنی بیوی کی چوریاں پکڑتا ہے, زیادہ تر تو خواتین ہی چوریاں پکڑتی ہیں مردوں کی, کیونکہ مرد یہ ہیں یعنی خیانت کے معاملے میں, کیونکہ مرد ہے نا وہ تو اس کا کام ہی یہی ہے عورتوں کے پیچھے بھاگنا, تو وہ کبھی اس سے دوستی کبھی اس سے دوستی. خواتین پھر رات کو موبائل نکال کے اپنے شوہر کا نمبر چیک کرتی ہیں, یہ جو اس نے ستار بھائی رکھا ہوا ہے یہ ستار بھائی ہیں, یہ ایسا تو نہیں بی بی گل چمن ہو, ٹھیک ہے نا, یہ جو غفار بھائی کے نام سے نمبر سیو کیا ہوا ہے یہ ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہے وہ کوئی اور خاتون ہو, تو یہ بھی ٹوپی کرا رہا ہے کسی کو جو ہے نا اپنا سسر کے نام سے سیو کیا ہوا ہے, کسی کو بھتیجے کے نام سے سیو کیا ہوا ہے. تو ابا اما کو تو ساری زندگی بیوقوف بناتا رہا, بیوی ایک پہلے ہفتے میں ہی پکڑ لیتی ہے, تو یہ سارے حقوق تب یہ صفائیاں پیش کرتا پھرتا ہے. نہیں اور بہت سے چھوڑ بھی دیتے ہیں, اللہ کے خوف سے نہیں چھوڑا, بیوی کے ڈر سے چھوڑ دیا, ایک عذاب ہو جائے گا, ساری دنیا میں مشہور کر دے گی, مجھے بدنام کر دے گی. تو یہ سارے حقوق یہ ساری ذمہ داریاں عورت کو مسلم معاشرے میں ادا کی جاتی. ہندوؤں کے ہاں تو انگریزوں سے بھی زیادہ بیڑا غرق ہے, ان کے ہاں تو آئے دن جہیز نہ لانے پر خود سوزی کے واقعات, جلا دیا زندہ, ساس نے بہو کو جلا دیا, بہو نے خودکشی کر لی, یہ سارے کے سارے حساب و کتاب جو ہے نا ان کے معاشرے کا حصہ ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اتنا آگے نکل گئے, اب عورت کو مرد کے شانہ بشانہ لے آئے, اب ریورس گیئر ان کے لیے ممکن, کیونکہ عورت کی فطرت انہوں نے بدل دی, اب وہاں کی عورت مرد کے تابع رہنا اس تصور ہی نہیں ہے. وہ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ برباد کر دیا, اب تھوڑی دوبارہ تھوڑی لایا جا سکتا ہے. دوسری چیز انہوں نے خاندان کو فیملی کو ایک عذاب بنا کے پیش کیا, عذاب بنا کے انہوں نے کہا مرد جتنا اکیلا ہو اتنا ہی ٹینشن فری زندگی, لہذا اس کے لیے نسل روکنے کا اور بچے کم ہونے کا یہ سیٹ اپ شروع کیا گیا. نتیجہ کیا نکلا, انہوں نے کہا دو بچے ہی اچھے, ان کی قوم کچھ دنوں تک تو دو بچوں تک آئی, پھر اس کی قوم سوچنے لگی اگر آٹھ بچے اس لیے برے تھے کہ ان پہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو خرچہ تو دو پہ بھی ہوتا ہے, تو دو کیوں ایک ہی اچھا, اب حکومت کہہ رہی کم سے کم دو تو پیدا کرو, نسل ختم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کیوں کریں, ہمارا رسک کھاتے ہیں, ہماری جیب سے پیسے کھاتے ہیں, تو پھر دو بھی تو کھائیں گے نا, ایک ہی اچھا. تھوڑے دنوں کے بعد انہوں نے کہا ایک بھی کیوں, جب اولاد بوجھ ہے تو ایک بھی بوجھ ہے, اس کو بھی کھلانا پلانا پڑتا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان ملکوں میں ان کی اپنی نسل پیدا ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ جو امریکہ ایشیائی ممالک کو دھڑا دھڑ ویزے لگا کے دیتا ہے, یہ خوشی سے تھوڑی دیتا ہے ہمارے ہاں آ کے بسیں اور ہمارے ملکوں اور ہماری تجارتوں پہ قبضہ کریں, کس کی خواہش ہوتی ہے؟ یہ سارے کام وہ مجبوری میں کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں بندے ہی نہیں ہیں, نسل ہی پیدا نہیں ہو رہی, افراد نہ فوج میں مسلمان بھرتی ہو رہے ہیں امریکہ کی فوج میں, ان کو فوج میں بھرتی کرنے کے لیے انگریز نہیں مل رہے. تو نتیجہ کیا نکلا, وہ اتنے پریشان, اب وہ اپنی قوم کو لا رہے ہیں کہ بچے پیدا کرو, ہم فری میں اسکول کی فیس اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ قوم کا جب ایک دفعہ یہ ماں بن جاتا ہے تو پھر ریورس نہیں ہوتا. اور ہماری قوم بھی اسی طرف جا رہی ہے, ہماری قوم بھی عورت کو آزاد کر رہی ہے کہ حقوق دلاؤ, مرد کی دسترس سے اس کو آزاد کرو. جب ایک دفعہ آپ نے عورت کو گھر میں نکال دیا تو یاد رکھو پھر کوئی مرد گھر کھانے کے لیے عورت کا تیار نہیں ہوگا, وہ کہے گا مجھے دفتر میں جب یہ میری حوث پوری ہو جاتی ہے تو میں کسی کو عزت کے ساتھ دلہن بنا کے پھول والی گاڑی میں بٹھا کے اور اس کے خاندان کے سائے میں اور سہرے میں اپنی گھر کی زینت نہیں بنا سکتا میں, وہ پھر اس کے لیے تیار نہیں, اس کو عیاشی کا چسکا لگ جائے گا. اور پھر اس کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا, اگر اسے شادی کر لی اس کی بیٹی کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور اس کی طرف اس کے سدے باپ کی طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے, اس کو روکنے کی جتنی کوششیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہیں. سب اپنی عورتوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں, سب دفتر میں ملازمت کروا رہے ہیں اور شادیاں کرنا سب نے چھوڑ دی. ایک دو تین تو کیا کرتے, ایک بھی نہیں کر رہے, ایک شادی بھی 40-45 سال کی عمر میں جا کے کرتے ہیں. علماء کا بھی یہی مزاج بن چکا ہے, طلبہ کا بھی یہی مزاج, تبلیغی کا بھی یہی، مجاہد کا بھی یہی، تاجر کا بھی یہی، ڈاکٹر کا بھی یہی، انجینئر کا بھی یہی. یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے ہمارا خاندانی نظام تلپٹ ہو رہا ہے، بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کا. مستقبل میں معاشرے میں آپ کو درندے نظر آئیں گے، صالح اولاد پیدا کرنا مشکل کام ہو جائے گا، سارا نظام برباد ہو جائے گا. اتنا نہیں ہے جتنا انگریزوں کے ہے، لیکن ہمارا اسی ٹریک پہ چلنا ہم شروع ہو گئے، وہ تو برباد ہو گئے، ہم بھی بربادی کے دہانے پر جو ہے نا پہنچے ہوئے. تو اس لیے میرے بھائی اس کلچر کو روکنے کی ضرورت ہے. تو میں بس جلدی سے اس آیت کا ترجمہ کر دوں. تو اب انہوں نے یہ جو حقوق دیے نا وہ اس قسم کے دے دیے، عورت کو مرد کے برابر حصہ دے دیا. عورت کو مرد کے برابر پہلے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اب ملا تو انہوں نے کہا مرد اور عورت میں فرق نہیں، لہٰذا عورت کو بھی اتنا ملا. ہم نے دونوں میں فرق کیا کہ بھائی ملے گا تو ضرور مگر مرد کی نسبت آدھا. اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، کیوں آدھا ملے گا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کے سارے خرچے مرد کے کندھے پہ ڈالے گئے ہیں، شوہر اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کو آدھا نہ بھی ملتا نقصان نہیں تھا، لیکن پھر بھی آدھا اس کو دیا جائے گا. حالانکہ خرچے کس کے ذمہ ہیں؟ شادی سے پہلے باپ کے ذمہ اور شادی کے بعد شوہر کے ذمہ، اور اولاد کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ ماں کے ذمہ نہیں ہے. تو اتنے سارے خرچے مردوں کے کندھے پہ بوجھ ڈال دیا اور پھر بھی عورت کو آدھی وراثت دے دی، تو یہ خدا کی قسم بہت بڑا حصہ عورت کو ملا ہے. اور ایسے زمانے میں 1400 سال پہلے ملا ہے جس میں عورت کو عورت کی شخصی ملکیت کے لوگ قائل ہی نہیں تھے، اتنا بڑا حصہ. تو یہ بھی اسلام کے برحق ہونے کی دلیل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوانین دیے وہ اپنی ذاتی عقل کی بنیاد پر یا ماحول معاشرے سے متاثر ہو کر نہیں دیے. اگر متاثر ہوتے تو آدھا نہ دیتے، بہت تھوڑا دسواں حصہ، آٹھواں حصہ، اتنا تھوڑا سا پکڑا دیتے اس کو. لیکن اتنے ساری ذمہ داری مردوں پہ ڈال کے بھی اس کو آدھا دینا اس کی علامت ہے کہ آپ عرب معاشرے سے ذرا بھی متاثر تو کچھ کر رہے تھے، خالص وہی تعلیمات کی روشنی میں کر رہے تھے. اور اسی کی پھر تاکیدات وارد ہوئی ہیں، بس ترجمہ کر دوں، سوالات بہت رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ. میں بتا رہا تھا اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، ایک وارث بننے کا مطلب ان کے مال کی زبردستی مالک بن جاؤ، اس کی اجازت نہیں ہے. جو وراثت میں ان کا حصہ ہے ان کو دیا کرو. اسی طرح بیوی کو جو تحفے تحائف ملتے ہیں تو شوہر کا اسے زبردستی نہیں لے سکتا، آج کل قبضہ کر لیتے ہیں ساری چیزوں پہ. اور اس کے علاوہ جو عورت کی مالک تنخواہ ہے اس کی، وہ کماتی ہے تو اس کا ذاتی حق ہے، اس میں زبردستی. بہت سے ڈھیٹ شوہر ہوتے ہیں بے روزگار، گھر میں آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی کما کما کے لاتی ہے، ان کو بھی کھلاتی ہے، ان کے بچوں کو بھی کھلاتی ہے، اور جس دن نہ لائے تو اس پہ تانے دیتے ہیں. ایسے ماشاءاللہ بے شرم لوگ آج بھی مارکیٹ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں. آپ یہ نہ سمجھے ختم ہو گئے، شہری علاقوں میں موجود ہیں. میرے پاس بہت سی خواتین کے فون آ چکے ہیں کہ ہم کماتے ہیں، پورا سسرال کھاتا ہے کمبخت، پورا سسرال بہو کے کمائی سے کھا رہا ہے، اور جو ہے وہ شوہر بھی کھا رہا ہے اسی سے، اور اگر ہم منع کر دیں تو طلاق دے دے گا. تو میں نے کہا طلاق لو ایسے بغیرتوں سے. تو پھر میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ایسے بغیرتوں سے بھائی طلاق لو، جو عورت کی کمائی بیٹھ کے سارے کھا رہے ہیں خود نہیں ہلتے. تو وہ عورت بیچاری معذور ہوتی ہے کہ طلاق لیں گے تو کم از کم یہ بھی تحفظ تو ملا ہوا ہے نا، گھر تو ہے، لوگوں کو پتا ہے فلاں کی بیوی ہے، فلاں اس فلاں بچوں کی ماں ہے، گھر ہے. اگر طلاق لے کے الگ ہو گئے تو ہر آدمی پھر ہوس کی نگاہیں ڈالتا ہے، لوگوں کو دفتر والوں کو پتا چل جائے گا اس عورت کا کوئی شوہر نہیں ہے. پھر کوئی نکاح کے لیے نہیں نگاہیں ڈالے گا، بات چیت کرے گا، فون کرے گا، نکاح کے لیے نہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے. تو عزت دار عورت کے لیے یہ خود ایک بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے کہ مرد اس سے چسکے لے کے بات کریں، شادی وادی کا کوئی پروگرام نہ ہو، محض اپنی تھرک مٹانے کے لیے، خواہش مٹانے کے لیے. تو وہ بیچاری پھر مجبوراً کہ بھائی ابھی عزت تو محفوظ ہے نا، کم از کم عزت تو محفوظ ہے، تو اس چکر میں طلاق بھی نہیں لیتی. تو ایسے ایسے بے شرم الحمدللہ ہمارے معاشرے میں، آپ زرداری کو بلا بلا کہتے ہیں، زرداری نے تو کم از کم بیوی کو دنیا سے جانے کے بعد یا تو لے جایا گیا یا خود چلی گئی اپنی ذمہ داری پر، اس کے بعد انہوں نے تو کہا کہ شادی نہ کرو نا، کیونکہ ایک دفعہ فائدے ہو گئے، اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بہت سے شادی کرتے ہیں اس نیت سے. آج کل ایسے ماشاءاللہ بے شرم بہت مرد ہیں دنیا میں، شادی سے پہلے شرط لگاتے ہیں کہ بیوی باقاعدہ جاب کرتی ہو، بیوی باقاعدہ جاب کرتی ہو. ایسے غیرت مند بھی ہیں بہت تھوڑے سے، کہتے ہیں آپ کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ساری ذمہ داریاں ہم پوری کریں گے. ایسے بھی ہیں مگر تھوڑے سے، جو آپ لوگ ہی ہیں میرا خیال ہے، کیا کروں، ورنہ زیادہ آپ سمجھیں گے ہمیں بول رہے ہیں، تالیاں دے رہے ہیں، آپ لوگ ہیں ٹھیک ہے نا، آپ کے علاوہ جتنے بھی ہیں
ان کے بارے میں بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ بیوی کمانے والی. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور میرے بہت اچھی نیت ہے میری, آپ کے بیانات سن سن کے بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا ماشاءاللہ چلو کوئی تو ہوا. تو میں نے کہا کہنے کوئی رشتہ ہو؟ میں نے کہا بھائی رشتے وشتے میں نہیں کراتا نا, میرے پاس ٹائم ہے. پیچھے پڑ گئے دیکھیں اگر کوئی ہوا تو بتائیے. میں نے کہا چلو بعض لوگ آتے ہیں کہ بھائی بچی کے لیے کوئی رشتہ ہو تو اگر ایسے ہی کوئی آ گیا بھولا بھٹکا اور میرے دماغ میں آپ کا تصور باقی رہ گیا تو نمبر ملا دوں گا میں. پھر میں نے ویسے پوچھا آپ کو کس قسم کا چاہیے رشتہ؟ کہنے کہ لڑکی جو ہے نا وہ اس طرح کی ہو کہ مطلب یہ کہ الگ گھر کا مطالبہ نہ کرے. تھوڑا سا میرا ماٹر ٹھنکا کہ میں تو کہتا ہوں کہ دوسری شادی میں یہ ضروری ہے کہ اس کو الگ ایک ہی ساتھ رکھو گے تو خود کہاں رہو گے؟ ہیلمٹ پہن کے گھر میں جاؤ گے کیا؟ ہر وقت ہیلمٹ کون پہن سکتا ہے بھائی؟ تو اور ویسے بھی اس کا حق ہے, اس کو سوکن سے الگ, اس پہلی والی کا بھی حق ہے کہ کرو تو اس کو الگ رکھو, اس کو کیوں انوالو کر رہے ہو اس کے ساتھ, اس کی کیا لگتی ہے بھائی وہ؟ تو خیر انہوں نے کہا الگ گھر نہ. میں نے کہا چلو بعض ایسی مجبور ہوتی ہیں جو کہتی ہیں چلو بھی الگ گھر کی ہمیں نہیں چاہیے, ہم وہیں رہ لیں گے. دوسری شرط, دوسری یہ کہ وہ میری ماں کی خدمت کرے, کیونکہ میرے پاس اور میری پہلی بیوی کے پاس ٹائم نہیں ہے اور یہ ہے وغیرہ وغیرہ. چلو ماں کی خدمت بہت اچھا جذبہ ہے. تیسری یہ کہ وہ جاب کرتی ہو. میں نے کہا شاید جاب کا مطلب یہ کہ دونوں مل کے چلا لیں گے. میں نے کہا جاب کیوں کرتی ہو, آپ کی آمدن کم ہے؟ کہہ رہے نہیں میری ہے, میری کہ اسی گھر میں پوری ہو جاتی ہے میری نا, تو اپنا خرچہ خود اٹھائے وہ. میں نے کہا میرے بھائی پتلی گلی سے نکلو یہاں سے, شاباش. مجھے خدا کی قسم رونا آ رہا تھا کہ آپ نے ہماری بیانات کا یہ مطلب سمجھا ہے بھائی. ایسے تو ہر آدمی فری میں کسی کو مطلب یہ طوائف کے پاس جانے کے بجائے کام وہی ہو لیکن ایک تھوڑا سا مولوی صاحب نکاح پڑھا دے, اس میں کام سارا وہی ہے. تو یہ تھوڑی ہے نکاح کا میرے بھائی کہ ساری ذمہ داریاں گھر بھی خود جہیز میں لے کر آئے, گھر بھی جہیز میں لے کر آئے, نہیں لائے گی تو ادھر ہی رکھوں گا اور ادھر نہیں انبر بنی تو پھر اپنے لیے گھر کا بھی انتظام کرے الگ. تو کیوں ایسی عورت تمہارے اندر کیا ہے تم سے ایسی عورت شادی کرے گی؟ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تو ایسے ماشاءاللہ بے شرم الحمدللہ ہمارے معاشرے میں کثیر اور وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے کہ ایسے ایسے وہ میرے بیانات میں بیٹھتے تھے باقاعدہ. تو خوشی اس لیے ہوئی کہ ایسے ایسے بے شرم لوگ ہمارے بیانات میں آ رہے ہیں. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ ایسے نہیں ہوں گے, آپ لوگ اچھی سوچ والے لوگ ہوں گے, اس لیے بار بار میں آپ کو یہ وضاحت کروں. تو ایک مطلب تو عورت کا یہ ہے کہ وارث نہ بنو اس کے مال کا. دوسرا مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے کہ باقاعدہ عورت میں بھی وراثت جاری ہوتی تھی, اور اب یہ ایسا ہوتا ہے بھائی مر گیا تو اب یہ بھابھی ہماری ہمارے خاندان سے باہر نہیں جا سکتی, زبردستی بس دیور ہی اس سے شادی کرے گا, چاہے وہ دیور کو پسند نہ بھی کرے. جیٹھ کو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹے بھائی کو تو دیور کہتے ہیں, شوہر کے بڑے بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ جیٹھ. جیٹھ سے بھی جو ہے نا شادی کرے گی. یہ افغانستان میں اور ہمارے اللہ بھلا کرے وزیرستان اور کوئٹہ کے بہت سے قبائل میں یہ دستور ہے, اگر بھائی مر گیا تو وہ جو بھابھی ہے نا وہ یا تو ساری زندگی ایسے ہی بیٹھی رہے, اگر شادی ہوگی تو شوہر کے بھائی سے ہوگی. وہ شوہر کا بھائی اپنی مملوکہ سمجھتا ہے, کہتا ہے ہمارے بھائی کا بی بی ہے, ہمارا بھائی مر گیا تو یہ ہمارا ہے. بھائی وہ نہیں تمہیں تمہارا مان اپنا مان رہی, نہیں ہمارا ہے. اس پہ باقاعدہ قتل ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے ایسے بہت سارے کیس آ چکے ہیں, ہمارے جامعۃ الرشید میں آ چکے ہیں کہ ایک کا انتقال ہو گیا, وہ باقاعدہ جامعہ میں جو ہے نا کسی زمانے میں استاذ بھی رہے, انتقال ہو گیا, اب دوسرا بھائی وہ ہم اس کی بیوی سے ہم شادی کرے گا. بیوی سے پوچھا اس نے بولا مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے, ہم کرے گا. حالانکہ دینداروں کا خاندان ہے, نہیں ہم کو بھی مارے گا اس کو بھی گولی مارے گا. اس سے بھی قرآن نے منع کیا کہ عورت کے وارث نہ بنو. وہ کوئی باندھی نہیں ہے, کوئی مملوکہ چیز نہیں ہے کہ ہمارے بھائی کی وراثت ہے تو ہمارے ملے گی, گاڑی تھی ہماری ہے, یہ گاڑی نہیں ہے, یہ عورت ہے. یہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے گی سلیکٹ کرے گی وہ اس کا شوہر بنے گا, اس میں وراثت ہی نہیں ہوگی. چاہے یہ خاندان میں شادی کرے اس کی مرضی, چاہے خاندان سے باہر شادی کرے اس کی مرضی. اب بھی ایسے واقعات آتے ہیں دیندار گھرانوں کے. پچھلے سال میرے پاس کیس آیا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, باقاعدہ دیندار گھرانے علماء صلحاء کا پٹھان بھائی ہے, وہ کہہ رہے کہ ہم شادی کرے گا, بلکہ وہ کر ہی نہیں رہا شادی. تو میں نے کہا کہ یار یہ بھائی یہ جوان بیوہ عورت ہے, جوان ہے, جوانی میں شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی کہیں شادی کرا دو. تو
بتانے والے نے مجھے بتایا, جو وہ بھی سگا بھائی تھا چھوٹا بھائی, اس نے کہا کہ مولوی صاحب ہمارے خاندان میں اس کا تصور نہیں ہے کہ یہ ہمارے خاندان سے باہر شادی کر لے, ہم جان سے مار دیں گے اس کو. ان سے میری بڑی دوستی بھی اور بڑے نیک پرہیزگار آدمی بھی. میں نے کہا یہ تمہارے خاندان کا قانون ہے, شریعت کا قانون نہیں. کہہ رہے ہیں لیکن ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. میں نے کہا یہ غیرت وہ والی غیرت ہے جو عربوں میں تھی, کبھی بیٹی کو زندہ دفن کر رہے ہیں اور کبھی ایسا کر رہے ہیں, یہ جاہلوں والی غیرت, یہ اللہ کو پسند نہیں, جاہلوں پہ سوٹ کرتی ہے یہ. تو میرے بھائی یہاں بہت سارے پٹھان بھائی بھی بیٹھے ہیں, سب میں ایسا نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں یہ وہ پٹھان ہیں جو آپ اس بیان میں نہیں بیٹھے, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, بار بار وضاحت کر رہا ہوں. لیکن جن میں ہے اپنے خاندانوں میں قبیلوں میں جا کے بتایا کرو کہ عورت بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے آزاد ہے, اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح کرے, دیور سے کنور سے کر, جیٹ سے کرنا چاہیے, وہاں وہ سلیکٹ کرے گی, کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو قرآن نے سورہ بقرہ میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے, فلا تعذروهن ان ينكحن ازواجهن, اپنی مرضی سے جہاں وہ شادی کرنا چاہے, اللہ نے صحابہ پہ پابندی لگائی کہ تمہیں اس کو روکنے کی اجازت نہیں. عرب میں بھی یہ دستور تھا کہ روکتے تھے کہ نہیں ادھر نہیں کرے گی شادی, اللہ نے کہا کہ تمہیں روکنے کی اجازت نہیں ہے اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو. اگر اپنی پٹھانی پہ ایمان ہے, اپنی پنجابیت پہ ایمان ہے, اپنے قبیلے پہ ایمان ہے, پھر باہر میں جاؤ, پھر رہو اسی میں. تمہاری پٹھانی تمہیں قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچا لے تو بچا لے, قیامت میں اللہ سے کہہ دینا اللہ میں کوئٹہ کا پٹھان تھا ہمارے یہاں, یہ دستور تھا, اے اللہ میں وزیرستان کا پٹھان تھا ہمارے یہاں. اگر اللہ کہے ہاں بھائی تو پٹھان ہے تیرے لیے الگ سے, میں نے ایک الگ قرآن نازل کیا تھا, وہ پٹھانوں کا قرآن تھا, پشتوں میں تھا, تو ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور اگر اللہ کہے گا نہیں قرآن تو ایک ہی ہے عربی میں, پٹھان کے لیے بھی وہی ہے, مہاجر کے لیے بھی وہی ہے, ہر قوم میں برائی ہوتی ہے. میرے مقصد خدا نخواستہ پٹھان قوم کی برائی نہیں ہے, ہر قوم میں بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں, کچھ برائیاں ہوتی ہیں, پٹھانوں میں یہ ایک برائی, وہ سب میں ہے بھی نہیں, یہ بھی بتا رہا ہوں میں, بار بار کہہ رہا ہوں آپ کے علاوہ لوگوں میں, اور بہت سے علماء صلحاء میں نہیں بھی ہے یہ برائی, لیکن عمومی طور پر دستور ہے. تو جیسے ان میں ایک برائی ہے تو مہاجر قوم میں کوئی دوسری ہوگی, پنجاب والوں میں کوئی تیسری برائی ہوگی. تو ہر قوم کی برائیاں بھی الگ ہوتی ہیں, خصوصیات بھی الگ ہوتی ہیں, تو ایک برائی سے پوری قوم کو برا سمجھنا یہ غلط ہے. لیکن اس میں اپنی قومیت کو آڑ بنانا یہ جائز نہیں ہے. تو جو حق اللہ نے عورت کو, مہاجر عورت کو دیا ہے, پنجابی عورت کو دیا ہے, وہی پٹھان عورت کو بھی دیا ہے, اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے متعلقہ اور بیوہ عورت, اس میں کسی کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں. اس آیت کا آدھا حصہ ہو چکا ہے, آدھا حصہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں بیان کروں گی. سوالات کی بہت ساری پرچیاں ہیں, یہ ذرا جلدی جلدی اس کو میں کوشش کرتا ہوں نمٹانے کی. ایک شخص نے شادی کی رخصتی سے پہلے طلاق دے دی, اس میں دوبارہ شادی کر سکتا ہے؟ اگر اس نے ایک طلاق دی ہے رخصتی سے پہلے, رخصتی کا مطلب میاں بیوی ایک کمرے میں جمع نہیں ہوئے تنہائی میں, اس سے پہلے پہلے اس نے طلاق دے دی بیوی کو, تو اگر یوں کہا ہے نا طلاق طلاق طلاق, تو پھر ایک ہی طلاق ہوئی ہے اور دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اور اگر یوں کہا تمہیں تین طلاقیں یعنی کھٹی نکال دی, تو پھر تینوں طلاقیں واقع ہوگی, پھر نکاح نہیں ہو سکتا. سویم اور چالیسویں میں جانا جائز ہے یا نہیں اگر صرف قرآن خوانی ہو, بریانی ہو؟ نہیں, جائز نہیں ہے, چاہے قرآن خوانی کیوں نہ ہو. ٹی وی دیکھنا بہت بری بات ہے, کوئی موت مجبوری ہو ضرورت ہو گنجائش ہے دیکھنے کی, لیکن ٹی وی گھر میں رکھنا جائز نہیں ہے, کیونکہ ایک اچھی چیز کے لیے پورا پٹارا سانپوں کا گھر میں لا کے رکھ لینا, اس کی کوئی اجازت نہیں. لوگ کہتے ہیں علماء ٹی وی میں آتے ہیں, تو یاد رکھو شراب خانے میں چلے جانا کسی اچھی نیت سے یہ جائز ہے, اور اس نیت سے کہ فلاں مولوی صاحب شراب خانے میں جا کے بیان کر رہے تھے تو ہم شراب خانہ کھول لیں اپنے گھر میں, دونوں میں تھوڑا نہیں کافی زیادہ فرق ہے. علماء ٹی وی میں آتے ہیں اس لیے کہ بہت سے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے آ جاتے ہیں کہ جو ٹی وی میں گمراہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کوئی اچھی چیز سن لیں, اس لیے نہیں آتے کہ جن کے گھر میں نہیں ہے وہ بھی اس بہانے لا کے رکھ لیں, کیونکہ ٹی وی میں بے شرمی اور بے حیائی کا ایک پلندہ ہے. خاص طور پہ جب انٹرنیٹ آ گیا ہے تو جو ٹیلی ویژن میں جو مفید چیزیں تھیں آج کل وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہیں. آپ کو خبریں سنیے انٹرنیٹ پہ, چینل کھول کے خبر سن, اگر خبر ضروری ہے, خام خواہ میں خبریں سننے کا ویسے بھی بلا وجہ کوئی فائدہ نہیں, لیکن اگر سننا چاہتے ہیں کوئی کام کی بات ہے تو انٹرنیٹ پہ چینل موجود ہیں. لیکن انٹرنیٹ میں بھی ایک احتیاط ضروری ہے کہ تنہائی کی جگہ پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انٹرنیٹ رکھنا جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں بے حیائی کا عنصر بہت زیادہ ہے. اس میں انسان ٹی وی میں تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, سب کچھ آتا رہے گا, انٹرنیٹ پہ اپنے اختیار میں ہوتا ہے, لیکن وہ اتنا آسان ہے بے حیائی کی طرف جانا کہ اگر وہ تنہائی میں بیٹھے گا تو گناہ کا خطرہ ہے. اس لیے انٹرنیٹ کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں سب کا گزر ہوتا ہے. یہ بھی ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے. کسی غیر عالم کے لیے تقریر تفسیر کرنا, جیسے کہ آج کل ٹی وی کے ذریعے ڈاکٹر ذاکر نائک تفسیر کرتے ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ, غیر عالم کے لیے تقریر کرنا اگر وہ علماء ہی کی تفسیر کو بیان کرتا ہے تو یہ عمل جائز تو ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، وہی علماء کے اقوال کو آگے نقل کر رہا ہے. جیسے تبلیغ والے بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیان نہیں ہم تو نقل کر رہے ہیں. تو لیکن جب یہ قرآن کا معاملہ آتا ہے تو ان حضرات سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، مشاہدہ ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ مسائل کے معاملے میں بڑی فحش غلطیاں کرتے ہیں. ایک چیز میں انسان ماہر نہ ہو پھر وہ بیٹھ کے تبصرہ کرے تو اس میں خاص طور پہ طلاق کا مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں کس کی اشاعت کر دی ہے اور بہت سارے مسائل ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ عالم ہی کو درس قرآن دینا چاہیے. قرآن کا موضوع بڑا حساس ہے تو عالم فرق کر سکتا ہے کہ یہ تفسیر راجح ہے مرجو ہے. یہ حضرات عام طور پہ فرق نہیں کر پاتے، لیکن بہرحال ناجائز یہ حرام نہیں کہہ سکتے. علامہ یوسف بنونی رحمۃ اللہ نے ایک دفعہ ٹی وی پر تقریر کرنے کی درخواست کی گئی تو اس کو رد کرتے ہوئے صاف انکار فرما دیا. ڈیجیٹل تصویر اور ٹی وی چینل کے ذریعے تبلیغ، اس کتاب میں ایک جگہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مولانا کہتے ہیں کہ ٹی وی کے ذریعے تبلیغ کے مسلمان مکلف نہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ حضرت مولانا یوسف بنونی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے نہیں تھی، ہمارے بہت سے اکابر کی رائے تھی، ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی بھی یہ رائے تھی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو علماء ہوتے ہیں نا، جن جو مفتی ہوتے ہیں، وہ کسی کے مقلد نہیں ہوتے. اگر وہ مقلد کرتے ہیں تو مذہب حنفی کی، سمجھ آئے گی نا، تقلید ہوگی تو فقہ حنفی کی ہوگی. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں وہ اگر ایک قول کرتے ہیں تو انہی کے شاگرد مفتی کو اجازت ہے کہ اس کی رائے اگر اس کے خلاف ہو تو وہ دوسرا قول کرے. بلکہ ہم نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب سے بار بار سنا، فرماتے تھے کہ مفتی کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مفتی کی تقلید کرے. اگر اس کی رائے اس مسئلے میں مختلف ہو تو اس پر اختلاف رائے کرنا واجب اور لازم ہے. تو ہمارے ہاں جب ٹیلی ویژن کی جامعت الرشید میں تحقیق ہوئی ہے، اس پر دارالعلوم قرنگی کے علماء اور دیگر ملک کے علماء ساتھ تھے، تو وہ دلائل کی دنیا میں ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مذہب تھا یا جامعت الرشید کے بانی مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ کا کیا مذہب تھا، یہ تک بھی نہیں دیکھا جاتا. اور اصول یہی ہے، خود ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب جب کسی مسئلے کی تحقیق کرتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس میں مولانا اشرف علی تھانوی کی کیا رائے ہے ان کے جو اپنے اکابر، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اس میں ہم قرآن حدیث کے مکلف ہیں اور قرآن حدیث کی وہ تشریح جو فقہ حنفی میں ہے، اگر تقلید ہے تو فقہ حنفی کی ہے، وہ بھی قرآن اور حدیث ہی، مگر اب تقلید کا دائرہ اتنا نہیں بڑھایا جائے گا کہ ہر ایک کی تقلید، پھر تو دین برباد ہو جائے گا. کسی ایک بزرگ سے غلطی ہوگی سارے اسی کو کر کے بیٹھے رہیں گے. تو یہ ہمارے اکابر میں ملتا ہے. خود مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بعض مسائل میں اپنے اکابر کی رائے سے اتفاق نہیں کیا. تو یہ ہمارے علماء دیوبند کے ظرف کے وسیع ہونے کی علامت ہے. ہمارے علماء دیوبند میں ایسی اکابر پرستی نہیں ہے کہ جس نے جو لکھ دیا وہ پتھر پہ لکیر بن گیا، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ بھی ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے بھی قرآن حدیث سے دیکھ کے لکھا ہے، ان کی رائے تھی، ہم انہیں کے دلائل پہ غور کر لیتے ہیں، اگر ہمیں اس میں کچھ لچک نظر آتی ہے تو ہم رجوع کر لیتے ہیں، نہیں تو اسی کو برقرار رکھتے ہیں. تو تصویر کے مسئلے پر جب تک اجتماعی غور نہیں ہوا تھا، جامعۃ الرشید کی رائے بھی یہی تھی کہ بھئی یہ بالکل حرام ہے ٹیلی ویژن اور کی تصویر اور یہ سب کچھ. لیکن جب اجتماعی غور ہوا تو بہت سے دلائل کے وہ مخفی پہلو سامنے آئے جو اس سے پہلے سامنے نہیں تھے. جب اجتماعی غور ہوتا ہے نا، کسی اجتماع کی ایک الگ برکت ہوتی ہے. بہت ساری چیزوں میں بہت غور ہوا ہے، کئی مہینے کتابیں کنگھالی گئی ہیں، ٹیلی ویژن کے بڑے بڑے ماہرین کو بٹھایا گیا لاکہ یہ بندی کیسے ہے تصویر، بہت ساری چیزیں سامنے آئی. تو اس کے بعد رائے میں تبدیلی ہوئی. وہ رائے میں یہ نہیں کہ آپ ٹیلی ویژن گھروں میں لا کے رکھیں، فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں. وہ رائے میں تبدیلی یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی جو تصویر ہے اس کا خود تصویر ہونا یقینی نہیں ہے، اس میں عکس کی مشابہت بہت زیادہ ہے. اور یہ ہمارے بعض اکابر نے بھی یہ لکھا ہے، جن میں حضرت مفتی ولی حسن صاحب کو کی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، کہ ان کا بھی تحریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے ان کو اس کے تصویر ہونے پر اطمینان نہیں تھا. کیونکہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی سامنے بیٹھ کے میری تصویر بنا لے، یہ کھینچ کے پردے پہ لے آئے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن جب ہم ٹیلی ویژن میں کسی عالم کو دیکھتے ہیں یا کوئی منظر دیکھتے ہیں تو اصل میں یہ جو اوریجنل جو کچھ وہاں ہو رہا ہے نا، اسی کو پردے پہ دکھایا جاتا ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں ٹی وی میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیکھا، یہ نہیں کہتے ان کی تصویر دیکھی ہے، کہتے ہیں ٹیلی ویژن میں نے میچ دیکھا، میں نے آفریدی کو دیکھا چھکے پہ چھکا مار رہا تھا. تو یہاں مزاحات لخلق اللہ کہ اللہ کی تخلیق کی نقل اتارنا، یہ نقل والا عنصر نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ تصویر بنانے والے کو اللہ کہیں گے کہ تم نے جب اللہ جیسی شبیہ بنائی ہے تو اس میں جان بھی ڈالو. تو بات یہ کہ اس نے اللہ جیسی شبیہ نہیں بنائی، بلکہ جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں انہی کو ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ دکھایا ہے اس نے، اپنی طرف سے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. اسی کو ایک جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے. اس لیے اس میں جو مضاحات لخلق اللہ, اللہ کی تخلیق کی جو مشابہت ہے, وہ والا عنصر اس میں کمزور ہو جاتا ہے, ضعیف ہو جاتا ہے. بھائی ٹیکنیکل بحث ہے, سال ڈیڑھ سال ہوتی رہی ہے, وہ آپ کو دو منٹ میں تو خلاصہ نہیں بیان کر سکتا. لیکن پھر بھی بہت سے علماء اس کو خالص تصویر ہی مانتے ہیں. تو علماء میں بہرحال ایک اس مسئلے میں اختلاف ہے, اور یہ تصویر کی یہ قسم نبی کے دور میں تھی نہیں. میں نے ایک عالم سے پوچھا اپنے استاد سے, میں نے کہا حضرت یہ علماء کے اس اختلاف سے پبلک بڑی پریشان ہوتی ہے, ایک کہہ رہے ہیں تصویر ہے, دوسرے کہہ رہے نہیں ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اگر نبی کے دور میں ہوتے, نبی سے پوچھتے وہی آتی, صاف پتہ چل جاتا. لوگوں کو بتائیں کہ ہم 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے مولوی, ہم پر وہی نہیں آتی, لہذا ہمیں اپنی کھوپڑی لڑانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, کھوپڑی. اور کھوپڑی جب لڑائیں گے تو ظاہر ہے رائے کا اختلاف پھر پیدا ہوگا, ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں. تو اب ہم کیا کریں, اختلاف اگر ہو رہا ہے تو ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ دوسرے نے بھی اپنی کھوپڑی استعمال کی, ہم نے بھی کوئی کھوپڑی استعمال کی, بہت اخلاص کے ساتھ پوری تحقیق کر کے ہماری رائے یہ بن گئی, اس کی یہ بن گئی. اب اگر وہی ہوتی تو ہم اللہ سے پوچھ لیتے فون کر کے, یا کسی فرشتہ آتا بٹن دباتے, ہاں بھائی تم بتاؤ, اللہ بتا دیتے بھائی یہ جائز نہیں ہے, ایک فتویٰ آ جاتا. تو بس جب ایسے اس اختلاف ڈالا گیا ہے اس امت میں, یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, تو یوں سمجھنا چاہیے اس اختلاف کی نسبت پھر کس کی طرف ہوگی, خود شریعت ہی کی طرف ہوگی. تو اس اختلاف کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو آپ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں اور نہ بالکل تنگ ہو جاتے ہیں, گنجائش کا پہلو بھی نکل آتا ہے. تو جس کو ضرورت ہے وہ گنجائش کے پہلو پر عمل کرے, جس کو ضرورت نہیں ہے وہ بنوری ٹاؤن کے فتوے پر عمل کرے, صحیح ہے نا, کہ بھائی دور ہی رہو تو اچھا ہے. بعض لوگوں کو بڑی ضرورت پیش آتی ہے, ان کے لیے بنوری ٹاؤن کا فتوہ چل نہیں سکتا, اور بعض کو خام خامے ضرورت نہیں ہوتی, بلا وجہ دارالعلوم کے فتوے کی بنیاد پر فلم دیکھ رہے بیٹھے ہوئے, یہ بھی وہ بھی اس کو جائز نہیں کہتے. تو اس لیے انسان کا معاملہ بین بین رہتا ہے, کرتا ہے تو تھوڑا سا ڈرتا بھی رہتا ہے. تو اللہ کی حکمت نے اسی کا تقاضا کیا ہوگا کہ اسی طرح اختلاف کو باقی رکھا جائے, اس سے زیادہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں. یہ پتا ہو نہ ہو کہ قضا ہونے میں کتنی ہے, اسی صورت میں ان نمازوں کا کفارہ کیا اور نمازیں کس طرح ادا کرنی ہوگی. بھائی یہ پتا نہ ہو کتنی نمازیں ہیں تو یہ پتا چلائے, دماغ پہ دباؤ ڈالے, اندازہ لگائے, بہت سارے طریقوں سے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی جاتی ہے, جائز نہیں ہے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی, صحابہ کے دور میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, بدعت ہے. معذرت کے ساتھ پوری کڑک کڑک گاتے ہو جاتی ہیں, لوگ بولتے ہیں کیا بولے. بریلوی حضرات بہت اٹھاتے ہیں تمام یہ تمام سوالات, بریلوی حضرات بہت اٹھاتے ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہم پر اتنی ہے جتنی ایک بڑے بھائی کی. یہ بہت سارے سوالات ہیں, یہ پرانے سوالات ہو گئے, ان کے تمام باتوں کے جواب حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے دیے ہیں. بوادر النواظر ان کی کتاب ہے, البوادر النواظر ان کی کتاب ہے. اس میں علماء دیوبند کی جو کانٹ چھانٹ کی باتیں نقل کرتے ہیں نا ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں, کہ انہوں نے یہ لکھا گدے کا تصور آ جائے تو یوں ہو جائے گا فلانے کا, جس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے نبی کے لیے, حالانکہ وہ ایسے عبارات نہیں ہیں, ان کا سیاق و سباق آپ دیکھیں تو بات سمجھ جائیں گے. ایسی بہت ساری عبارات نقل کرتے ہیں, ان کا جواب البوادر النواظر نہیں بلکہ عبارات اکابر نامی کتاب ہے حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کی. اس میں انہوں نے ان تمام عبارات کو لے لے کے ان کا سیاق و سباق بتایا کہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہ بتاتے کیا ہے. تو ایک ایک کو پیش کروں گا, اگلے دن کوئی اور دوسرا پرچہ آ جائے گا, پھر سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. جب اس کے لیے کتاب لکھی گئی ہے تو اسی میں مطالعہ کریں. حضرت اہل حق کے بڑے بڑے علماء کرام بھی عامل رہے ہیں, عامل. یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے, سوال ہے, اگلے ہفتے مجھے دیں, یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کا ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ محترم نور الزماں بھی بہت کام کر رہے ہیں اہل باطل عاملین کے مقابلے میں میڈیا پر. یہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ولیفے نہیں ہے, نور الزماں ایک نمبر کا جھوٹا کذاب دجال آدمی ہے یہ, جس نے اپنے آپ کو مفتی رشید احمد صاحب کی طرف منسوب کیا ہے. اگر مفتی رشید احمد صاحب زندہ ہوتے اس کو الٹا لٹکا کے اس کی چتور لگواتے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات, اس آدمی کے دھوکے میں نہ, اس نے بزرگوں کا نام بہت غلط استعمال کیا. آپ عامل بن کے جو مرضی کرتے رہو, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, آپ جانو قیامت میں آپ جانے, لیکن یہ بزرگوں کا جو جھوٹا نام استعمال کر رہا ہے یہ ہمارے حضرت پہ بہتان ہے. سمجھ آ رہی ہے بات, میں اس کے خلاف نہیں بولتا, مجھے بہت سے لوگ فون آتے ہیں نور زمان کے خلاف بیان کریں, میں نہیں کرتا. میں کہتا ہوں دنیا میں بہت سے عامل ہیں, میں ایک عمومی بیان کرتا ہوں, عامل سب فراڈی ہوتے ہیں, ایک عمومی بیان, یہ ہے نہیں ہے. میں اس پہ نہیں بولتا, میں کسی کی شخصیت سے براہ راست دشمنی نہیں لینا چاہتا, کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں میں ان میں مصروف رہنا چاہتا ہوں. لیکن جب یہ شخص مفتی رشید احمد صاحب کا نام استعمال کرتا ہے تو یہ پھر ایسے جیسے ہمارے باپ پر کوئی تہمت لگائے، سمجھ آ گئی نا بات؟ اور ہمارے باپ کو معاذ اللہ کوئی گالی دے، ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ ایسے ٹچوں سے اور ایسے بےغیرت لوگوں سے بالکل بری ہیں، اور وہ اس قسم کے عاملین جو لوگوں پہ جنہ اتارنا چڑھانا، ایسے عاملوں کے حضرت کے بے شمار بیانات ہیں۔ لہذا اس آدمی کو چاہیے کہ جس سے اس کا نصب ملتا ہے نا، اس سے اپنے آپ کو ملائے، اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب نہ کرے جس کی یہ اولاد نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ یہ کسی پر زنا کی تہمت لگانے کے مترادف ہے۔ آپ جس کی اولاد نہیں ہو اپنے آپ کو اس کا بیٹا کہو، تو یہ ایک آدمی، ایک بچہ میرا بیٹا نہیں ہے اور مجھے آگے کہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، تو مجھے غصہ آئے گا نہیں آئے گا کہ بھائی میرے نصب پہ کیوں کیچڑ اچھال رہے تھے؟ تو نور زمان اپنے آپ کو مفتی رشید احمد صاحب کی روحانی اولاد کہتا ہے، حالانکہ مفتی رشید احمد صاحب اگر اس کو دیکھ لیتے، اس کی باتیں سنتے تو خدا کی سنا کے اس کو چتوا لگواتے ہو۔ تو ایسے بزرگ کی طرف اپنے آپ کو یہ منسوب کر رہا ہے، یہ ہماری غیرت کو بھی للکارنے والی بات ہے۔ اور میری آواز اگر اس کے کانوں میں پہنچ رہا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ مفتی رشید احمد صاحب کا نام لینا چھوڑ دیں، ورنہ اچھا بولو بھائی نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ مجھے بھی دھمکیاں دیتا ہے، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا۔ تو میرے بھائی، میرے پر الحمدللہ ایسی دھمکی، میں اسے کہتا ہوں تم میرے سامنے بیٹھ کے جتنے چڑیل جنات بھوت چڑیل لا سکتا ہے، اگلا ایک لا کے دکھا دے تجھ میں اگر دم ہے، میں دیکھتا ہوں تیرا جادو کتنا سر چڑھ کے بولتا ہے۔ لوگوں کو بے وقوف میں ہر عامل کو کہتا ہوں، صرف اس کو نہیں، جو عامل کہتا ہے نا میں جنات چڑیل بھوت، لائے میرے سامنے، میرے سامنے بیٹھے اور کوئی ایک چڑیل لا کے دکھائے، ایک جن بھوت لا کے دکھائے۔ صرف مسمیزم ہوتا ہے لوگوں کی، عقلوں کو مسخر کرتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ ممکن ہے یہ کہ مولوی صاحب نے اپنے کے حصار کھینچے ہوئے ہیں، کوئی مجھے حصار وسار کی اسپیلنگ نہیں آتی، حصار ہوتا کیا ہے؟ مجھ سے تو فرض نماز پڑھ لوں اللہ تعالیٰ۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، مولوی صاحب بریانی کھا کے میں ہوٹل سے نکلا، کہنے لگے آپ کے چہرے پہ بڑا نور نظر آ رہا ہے، لگتا ہے بہت ذکر اللہ کرتے ہیں آپ۔ میں نے کہا بھائی فرائض واجبات بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ نور کیسا؟ میں نے کھاتے پیتے اللہ کا فضل ہے، تسلی کے ساتھ۔ خوراک کی کمی ہوتی ہے تو چہرہ مرجھا جاتا ہے، بریانی کھا کے نکل رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ہم تو میرے بھائی اپنے جو کرنے کے معمولات ہیں وہ ہم سے پورے نہیں ہوتے، تو ہم حصار وسار چلے کہاں سے کاٹیں گے؟ لیکن میں چونکہ ان کی دعووں سے متاثر نہیں ہوتا، ذہنی طور پر بیوقوف نہیں بنتا، اس لیے مجھ پہ بھی اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، بیٹھے کوئی دم دودھ آگے بیٹھے کر لے اس کو نہیں سارے، لیکن یہ ہمارے شیخ کا نام استعمال کرنا بند کر دے، یہ بہت گھٹیا حرکت ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بھائی یہ بہت زیادہ ہو گئے، میرے خیال لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں، اگلے ہفتے پھر یہ دیں باقی پرچی۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔